جی مسائل الطہارہ، طہارت کے مسائل. جمع کے بعد غسل کرنا فرض ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس بین شعبہ بین شعبہ الاربع ثم جہدہا فقد وجب الغسل. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی عورت سے جمع کرے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. یہ چیپٹر چونکہ ایک الگ کتاب کی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے شروع میں، تو لہٰذا اس کو ہم جسٹ ایز اے ریڈنگ احادیث کو دہرا لیتے ہیں. اس میں جو بھی تفصیل اگر کسی کو چاہیے تو وہ پھر کتاب الطہارہ جو ہے اس میں سے دیکھ سکتا ہے. احتلام کے بعد غسل کرنا فرض ہے. غسل جنابت کا مسنون طریقہ یہ ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابت يبدأ ويغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ ثم خفن حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاد على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے، اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، تین لب پانی سر میں ڈالتے، پھر سارے بدن پر پانی بہاتے، آخر میں ایک دفعہ پھر دونوں پاؤں دھوتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی آسان اور سیدھا سادہ طریقہ ہے. بعض دفعہ ایسی چیزوں کو بہت الجھا لیا جاتا ہے، تو وہ ساری چیزیں جو آج تک اگر کوئی کرتا آیا تو سمجھ لے کہ وہ اضافے تھے. اصل طریقہ یہی ہے، اور دین کو ٹیکسٹ کے ساتھ پڑھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان ادھر ادھر کی چیزوں سے بچ کر بالکل وہی کام کرتا ہے جو کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی کا حکم ہوتا ہے. اگلا مسئلہ ہے، مزی خارج ہونے سے غسل فرض نہیں ہوتا. ان علی رضی اللہ عنہ قال کنت رجلا مزاء فکنت استحیی ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره وَيَتَوَدَّوْا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مضی کا مریض تھا، اور ہم دیکھ چکے کہ مضی اس ڈسچارج کو کہتے ہیں جو شہوت کے بغیر جسم سے نکلتا ہے. مضی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواہش کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے لیکن انٹر کورس سے پہلے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے سے شرماتا تھا، کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی. چنانچہ میں نے حضرت مقداد سے کہا کہ وہ نبی اکرم سے مسئلہ دریافت کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی شرمگاہ دھوئے اور وضو کر لے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے. البتہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہے. عن فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ عنہا انہا کانت تستحاد فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان دم الحیضۃ فانہ دم اسود یعرف فاذا کان ذلک فامسکی عن الصلاۃ فاذا کان الاخر فتودئی وصلی فانما هو عرق رواه ابو داؤد والنسائی. حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مریضہ تھیں، مراد ہے کہ ان کو بلیڈنگ کا پرابلم تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، لہذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ استحاضہ کا خون ایک رگ سے نکلتا ہے. اسے ابو داؤد النسائی نے روایت کیا. ہمارے ہاں اس کے برعکس ایک معروف بات خواتین میں دیکھی جاتی ہے کہ بالکل سرخ خون آ رہا ہے، یعنی جب ایسی بلیڈنگ جو پیریڈز کے علاوہ ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت کھلے ہوئے سرخ خون کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صاف خون ہے. تو لہٰذا گندگی کی علامت کیا ہے کہ یا تو وہ رنگ میں کالا ہوگا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں بدبو ہوگی. تو ان دو کے علاوہ اگر کوئی اور پیریڈ کے علاوہ بلڈ آئے تو وہ پاک خون ہوگا اور اس کو اگنور کیا جائے گا، ویسے ہی ہوگا جیسے کہ جسم کے کسی دوسرے حصے سے خون نکلتا ہے. حائضہ اور جنبی مسجد سے گزر سکتے ہیں، ٹھہر نہیں سکتے. حائضہ وہ عورت جو پیریڈ سے ہو، اور جنبی وہ مرد یا جو بھی کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے کہ جس کو سیکشل ریلیشن شپ کے بعد غسل کی حاجت ہو، یا پھر مرد میں احتلام کی صورت میں جنابت ہوتی ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الحمرة من المسجد قالت فقلت إني حائض قال فقال إن حیدتک لیس فی یدک رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا. میں نے عرض کیا، میں تو حالت حیض میں ہوں. آپ نے فرمایا، حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں. اسے مسلم نے روایت کیا. عن جابر رضی اللہ عنہ قال کان احدنا یمر فی المسجد جنبا مجتازا رواہ سعید بن منصور. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حالت جنابت میں مسجد سے گزر جایا کرتے تھے، اسے سعید بن منصور نے روایت کیا۔ دیکھیں یہ ہمارے دین کا حسن ہے کہ مجبوری کے حالات کے لیے رخصت رکھی جاتی ہے، تو ایسے شخص کا مسجد میں ٹھہرنا تو گندگی پھیلانے کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن گزرنا بعض دفعہ مجبوری ہو جاتی ہے۔ مسجد نبوی کے ارد گرد لوگوں کے حجرے ہوتے تھے، اور کچھ لوگوں کو اپنے گھر میں جانے کے لیے لا محالہ طور پر مسجد نبوی کے صحن سے گزرنا پڑتا تھا۔ آج بھی ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے، مثلا کوئی امام مسجد ہے، اگر اس کو مسجد میں سے اپنے گھر جانا ہے یا گھر کے اندر تھا تو باہر آنا ہے، اور بعض دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی ایسی حاجت ہو سکتی ہے۔ تو ایسی تمام صورتوں میں اور پیریڈز والی عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے، کہیں سے گزرنا ہے تو گزر سکتی ہے، لیکن ٹھہرنا وہ چیز اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجت لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض رواه الترمذی وابو داود والدارمی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیٹھنے لگتے تو زمین کے قریب پہنچ کر کپڑا اٹھاتے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ اسے ترمذی، ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی زیادہ حیا تھی۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد رواه ابو داود۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو بستی سے اتنے دور نکل جاتے کہ کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ پاتا۔ اسے ابو داود نے روایت کیا۔ پیشاب سے احتیاط نہ کرنا عذاب قبر کا باعث ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامت عذاب القبر فی البول فاستنزہ من البول رواہ البزار والتبرانی والحاکم والدارقطنی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا اس سے بچو۔ اسے بزار، تبرانی، حاکم اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ قبر کا عذاب جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر انسان اپنے دل میں خوف محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ جہنم سے بھی زیادہ قبر کا تصور جو ہے وہ انسان کو تکلیف دیتا ہے، اور ایک چھوٹی سی بے احتیاطی وہاں اگر انسان کے لیے تکلیف کا سبب بنے تو یقیناً اس کے لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچوں کو بچپن سے اگر اس چیز کا خیال ڈالا جائے اور مائیں اگر اس چیز کا خیال کریں گی تو یہ چیز ساری زندگی پھر بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے۔ ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی پیشاب کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ نہ لگائے، نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نہ ہی کوئی چیز پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ ان سب کی حکمت ہمیں آج معلوم ہو چکی ہے کہ ایک انسان دائیں ہاتھ کو اگر کھانے پینے کے لیے استعمال کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر استنجا کرے یا اس کو کسی اور ناپاکی کی طہارت کے لیے استعمال کرے، کوئی بھی گندگی جو ہے انسان کے ناخنوں میں رہ جائے، ہاتھوں میں رہ جائے، تو بعد میں اس کا اثر پھر کھانے پہ آئے۔ اس سے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دو ہاتھ دیے اس کی حکمت بھی پتہ چلتی ہے کہ سیدھا ہاتھ اچھے اور صاف اور پاکیزہ کاموں کے لیے، جیسے کہ کھانا پینا، اور بایاں ہاتھ جو ہے وہ دوسری طرف۔ بعض لوگ ان باتوں پہ بڑے افینڈ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا، بایاں ہاتھ بھی تو اللہ نے بنایا نا، اور اس میں کیا انداخنی نجاست ہے؟ آپ عقل سے پوچھیں تو کچھ بھی نجاست نہیں ہے، لیکن ہر چیز عقل کی گتھی سے نہیں سلجھتی۔ اور دوسری بات ہے کہ جس ذات نے بایاں ہاتھ بنایا ہے اسی نے پھر اس کا استعمال بھی سکھایا ہے۔ تو لہٰذا ایسے کاموں پہ حجت کی بجائے فوراً مان جائے، کیونکہ بعض بچے یہ چھوٹے چھوٹے سوال معصومیت کی وجہ سے کرتے ہیں، کیوں، کیا ہوتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بچپن سے ان کی عقلوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ہم جھکنا سکھائیں گے تو انشاءاللہ بڑے ہو کر بھی ان کے لیے بات کو ماننا آسان ہوگا۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے قبل یہ دعا پڑھنی مسنون ہے۔ ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، الہی میں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد غفران کا کہنا مسنون ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانك۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو فرماتے، یا اللہ میں تیری بخشش کا طالب ہوں۔ اسے احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو باتھ روم میں جانے کی دعا کی حکمت تو ہمیں حدیث کے الفاظ سے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ وہاں پہ چونکہ ناپاک چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہوتا ہے، محفوظ کرنا ہوتا ہے، لیکن باہر نکلنے کی دعا اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کی وجہ، جیسا کہ ہم کتاب الطہارہ میں ڈیٹیل سے دیکھ چکے، کہ اتنا تھوڑا سا وقت بھی ایک ایمان والے کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزرتا ہے تو باہر آتے ہی وہ غفرانک کہہ کر معافی طلب کرتا ہے۔